الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامي بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مبلغ ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ دلائل الخیرات شریف میں فرماتے ہیں، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آپ پر غائبانہ درود بھیجتے ہیں یا وہ لوگ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے اور وہ آپ پر درود شریف پڑھیں گے تو ان لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کیا حال ہے؟ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل محبت کا درود شریف میں خود سنتا ہوں اور ان کے علاوہ کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد۔
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا محتاجی کو دور کرتا ہے اور یہ مرسلین یعنی رسولوں کی سنتوں میں سے ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے والے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ بات پسند کرے کہ اللہ عز و جل اس کے گھر میں خیر یعنی بھلائی زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے اور جب اٹھایا جائے اس وقت بھی وضو کرے یعنی ہاتھ منہ دھوئے۔ کھانے کے وضو سے مراد ہاتھ اور منہ کا اگلا حصہ دھونا ہے، دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا سنت ہے۔ اگر منہ نہیں دھویا کھانے کے لیے کسی نے تو بارے شریف میں لکھا ہے کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے سنت ترک کر دی، نے کم از کم ہاتھ تو دھو ہی لے۔ اس سنت میں جہاں دنیاوی برکتیں ہیں کہ ہاتھ پر میل کچیل جراثیم وغیرہ جو ہیں وہ ہاتھ دھونے سے دھل جائیں گے، ہاتھ صاف ہو جائیں گے، وہاں یہ بھی فائدہ ہے کہ کھانے کا وضو جو ہے وہ محتاجی دور کرتا ہے یعنی غربت اور تنگ دستی سے نجات دیتا ہے۔ نیز مطلب گھر میں اس سے خیر و برکت بھی ہوتی ہے، بھلائی بھی ہاتھ آتی ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں کھانے سے پہلے اور بعد میں کھانے کا وضو کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے آج کل اس کا بھی رواج کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر لوگ ہاتھ دھوتے بھی ہیں تو انگلیاں دھو لیتے ہیں, بلکہ بعض جگہ تو بیسن اسی طرح بنے ہوتے ہیں اور نل اس طرح اس کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے کہ آدمی مجبور ہو جاتا ہاتھ وہ دھو نہیں پاتا, خالی انگلیاں دھوتا ہے. تو سنت یہ کہ ہاتھ پہنچوں تک دھوئے جائیں. پہنچا کس کو کہتے ہیں اس کو بھی سمجھ لیجئے. کلائی اور ہتھیلی کا جوڑ پہنچا کہلاتا ہے, یعنی پوری ہتھیلیاں انگلیوں سمیت پوری ہتھیلیاں دھونا سنت ہے. اور جب میل اتر جائے تین بار پانچ بار سات بار چھ بار جتنی بار بھی دھونا پڑے میل اتر جائے. ہمارے یہاں کھانے کے بعد صابن سے ہاتھ دھونے کا رواج ہے, اچھی بات ہے, چکناہٹ اس سے دور ہو جاتی ہے. لیکن کھانے سے پہلے بھی عموماً ہاتھ میلے ہوتے ہیں, جو بعض اوقات صرف پانی سے صاف نہیں ہوتے. تو کھانے سے پہلے بھی اگر صابن سے ہاتھ دھو لیے جائیں تو اس میں بھی کوئی مزائقہ نہیں, بلکہ ہاتھ انشاءاللہ زیادہ صاف ہو جائے. پیارے پیارے سے بھائیو یہ بھی خیال رکھیں کہ کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوئیں گے تو اب ہاتھوں کو پونچھنا نہیں چاہیے. اگر پونچھیں گے تو ہو سکتا ہے کپڑے کے جراثیم پھر ہاتھ میں آ جائیں تولیے کے, اور اس طرح پھر وہ پیٹ میں پہنچے. تو کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوئے گئے ان کو نہ پونچھیں, ہاں کھانے کے بعد دھو کر پونچھ لیں. آج کل ہاتھ دھونے کے بجائے لوگ ٹیشو پیپر سے ہاتھ پونچھ لیتے ہیں, اس طرح ظاہر ہے کہ سنت ادا نہیں ہوگی, بلکہ ہاتھ دھونا سنت ہے. اور گوشت وغیرہ کھایا, ایسی چیز جس کی بو ہاتھوں میں ہو جاتی ہے, تو اتنی دیر تک دھونا ہوگا کہ ہاتھوں میں سے کھانے کی بو چلی جائے. کیونکہ کھانے کی بو جو ہے وہ ویسے تو بہت پسند ہوتی ہے, بلکہ جنہوں نے شاید دوپہر کو کھانا کھایا ہو اور ابھی تک نہ کھایا ہوگا ان کو بھوک لگی ہوگی, تو کھانے کا نام سن کر ہو سکتا ہے کہ ان کو نفسیاتی طور پہ خوشبو آ رہی ہو اور منہ میں پانی بھی آ رہا ہو. یہ ایک خوب نظام ہے کہ کھانے کی خوشبو کھانے ہی میں اچھی لگتی ہے, اگر وہ ہاتھ میں لگ جائے تو پھر اچھی نہیں لگتی. اب کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو سونگھ کر دیکھیں تو خود ہی میری بات کی انشاءاللہ تصدیق ہو جائے گی کہ کھانے کی بو صرف کھانے میں اچھی لگتی ہے, ہاتھ میں وہ اچھی نہیں لگتی. ہاتھ میں لگ گئی تو اب جب تک آپ بالکل اچھی طرح صاف نہیں کریں گے اس وقت تک بو نہیں جائے گی, اور اگر بو ہاتھوں میں کھانے کی رہ گئی تو آپ کو طبعی طور پر اس کی کراہیت محسوس ہوگی. آپ کو نہیں ہوگی تو آپ کسی سے ہاتھ ملاؤ گے تو اس کو ہو سکتا ہے کہ کراہیت محسوس ہو. اسی طرح کپڑے میں بھی اگر ہاتھ پونچھ لیے ہم نے, مثلا رومال سے ہاتھ پونچھ لیے کھانے کے بعد, تو اب وہ کپڑے میں جب بو چلی جائے گی تو وہ رومال بھی کھانے کی بو کی وجہ سے متعفن ہوگا اور آپ کو پھر وضو کر کے منہ پونچھنے میں لطف نہیں آئے گا. تو اس لیے کھانا کھانے کے بعد اچھی طرح ہاتھ دھو لیں کہ ہاتھ میں اس کی کھانے کی بو ہی باقی نہ بچے. کھانا کھانے سے قبل بیٹھنے کا طریقہ غور سے سن لیجئے, الٹا پاؤں بچھا دیں اور سیدھا کھڑا رکھیں یا سورین پر بیٹھ جائیں اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھیں یا دو زانو بیٹھیں جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں, تینوں میں سے جس طرح بیٹھے سنت ادا ہو جائے گی. ننگے سر کھانا نہیں کھانا چاہیے. علماء فرماتے ہیں کہ ننگے سر کھانا کھانے سے تنگ دستی آتی ہے, انہیں روزی میں تنگی آتی ہے, تو اس لیے سر پر امامہ شریف کا تاج ہونا چاہیے. اور یہ عجیب سی بات ہے کہ بعض لوگ امام شریف کا تاج سجاتے ضرور ہیں لیکن شیطان چونکہ امام کے تاج سے چیڑتا بہت ہے تو وہ بیچاروں کا گھروں میں جب یہ جاتے ہیں تو امام سر سے اتار لیتا ہے اور رکھوا دیتا ہے, اور گھر میں یا تو ننگے سر رہتے ہیں یا ٹوپی پہنتے ہیں, اور جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو امام سجا لیتے ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے شاید امام پہن لیتے ہیں, اور گھر میں چونکہ دنیا والے نہیں دیکھ رہے ہوتے اس لیے امامہ نہیں باندھتے, یا کام دھندے پر جاتے ہیں تو وہاں بھی نہیں باندھتے کہ وہاں یہ مذہبی ماحول کے مدنی ماحول کے اسلائی بھائی نہیں دیکھتے, اس لیے چونکہ ان کو دکھانا ہوتا ہے امامہ تو شاید نہیں باندھتے, اور وہ اپنے پھر دکان سے باہر آتے باندھ دیتے. تو امامہ شریف باندھنا چاہیے اللہ کے لیے, اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ اللہ عز و جل ہر جگہ دیکھتا ہے, ہم ہزار لاکھ کروڑ ارب خرب پردوں میں چھپ جائے تو بھی وہ دیکھتا ہے, یعنی کوئی مقدار ہی نہیں ہے, ہر جگہ ہر حال میں ہر آن ہمیں وہ ملاحظہ فرماتا ہے جل جلالہ. تو اس لیے امامہ شریف پہن کر کھانا کھائیں, اور گھر میں بھی ہر وقت امامہ شریف باندھے رہیں, کہ گھر میں بھی امامہ شریف پہنے رہنا سنت ہے, جس طرح باہر نکل کر پہننا سنت ہے, ورنہ اگر باہر آپ نے عوام کی خاطر پہنا تو پھر ثواب نہیں ملے گا, بلکہ ظاہر ہے ریاکاری کی تعریف یہی ہے کہ ہر وہ عمل ریاکاری ہے کہ جو اللہ کے لیے نہ ہو بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو. تو انڈائریکٹ مطلب یہ کہ یہ لوگوں کے لیے دکھانے کا معلوم ہو رہا ہے کہ جو لوگ صرف مطلب یعنی کہ اپنے مدنی ماحول میں آ کر امامہ باندھتے ہیں اور گھر میں نہیں باندھتے, جبکہ کوئی اور سخت مجبوری نہ ہو. اب سخت مجبوری اپنی زبان کی مجبوری ہوتی ہے, زبان کینچی کی طرح چلتی ہے, تو پھر مطلب یہ کہ وہ گھر میں بھی ڈانٹ پڑتی ہوگی, کاروبار میں بھی لوگ تانے دیتے ہوں گے, مذاق اڑاتے ہوں گے, داڑھی کا بھی مذاق اڑاتے ہوں گے, اور اگر قفل مدینہ مضبوط لگ جائے تو سب پر روب پڑ جائے, کیونکہ خاموشی بغیر سلطنت کی حیبت ہے. یہ سلطنت مل جائے تو آپ امامہ پہنو, زلفیں رکھو, سنت و بھرا لباس پہنو, آپ کا کوئی نام نہ لے, جو بولے گا وہ خود ہی شرمندہ ہوگا, اس کی آپ کی لینگویج میں کچی ہو جائے گی. جب آپ نو لفٹ کریں گے اس کے چھیڑنے پر, نہ چیڑیں گے, نہ منہ پھلائیں گے, نہ اس کو جواب دیں گے, آپ کی ریپلائی کچھ نہیں ہوگی, بالکل نارمل ہوں گے, تو اس پر روب پڑ جائے گا, تو وہ دوبارہ آپ کو چھیڑے گا نہیں. لیکن اب یہ کہ جس کی سوا گز کی زبان ہو تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے سنتوں پر عمل کرنا. تو خاموش رہنے والی سلطنت نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ بہت ساری سنتیں اس کی برکت سے حاصل ہو جائیں گی انشاءاللہ. پہلے لقمے پر بسم اللہ کہیں, دوسرے پر بسم اللہ الرحمن, اور تیسرے لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں. بسم اللہ زور سے پڑھیں تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے. کھانے سے پہلے ہو سکے تو یہ دعا پڑھ لیں, بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. اگر کھانے میں زہر بھی ہوگا تو انشاءاللہ عز وجل اثر نہیں کرے گا. اگر ابتداءً بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو کھانے کے دوران جب بھی یاد آ جائے تو اس وقت اس طرح کہہ لیں, بسم اللہ اولہ و آخرہ. سالن یا چٹنی کی پیالی روٹی پر نہ رکھیں, روٹی سے ہاتھ یا چھری یا چمچ وغیرہ نہ پوچھیں. زمین پر دسترخوان پر کھانا سنت ہے, ٹیک لگا کر ننگے سر یا ایک ہاتھ زمین پر ٹیک کر جوتے پہن کر لیٹے لیٹے یا چار زانوں یعنی زمین پر پالتی مار کر نہ کھائیں. ہاں کوئی مجبوری ہو جیسے پاؤں میں تکلیف ہے, یا جو موٹے ہوتے ہیں وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں اور ان کو پالتی مار کر بیٹھنا پڑتا ہے, جس کو موٹاپے کا علاج چاہیے اس کے لیے ایک علاج یہ بھی ہے کہ وہ روزانہ 3 انجیر پابندی سے کھا لیا کریں. مزید ڈاکٹر کو مشورہ کر لیں تو انشاءاللہ 12 دن میں اپنا وزن کافی فرق محسوس کریں گے انشاءاللہ. 12 گلاس جوس وقتاً فوقتاً دن میں پیتا رہے تو انشاءاللہ اس کے بدن کو انرجی ملتی رہے گی, پانی بھی پیے انشاءاللہ, امید ہے کہ انشاءاللہ موٹاپے میں کافی فرق آئے گا انشاءاللہ. ہے بڑا صبر آزما علاج. اگر دسترخوان پر روٹی آ گئی تو اب سالن کا انتظار کیے بغیر کھانا شروع کر دیں. اول اور آخر نمک یا نمکین کھائیں کہ اس سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں. یعنی ابتدا میں نمک چکھ لیا یا ایسی غذا کھا لی جس میں نمک ہے, چاول میں سالن میں عموماً نمک ہوتا ہے تو چکھ لیا, اب میٹھا کھا لیا, میٹھا کھانا ہے تو یہ مطلب غلط مشہور ہے کہ بیچ میں میٹھا کھانا سنت ہے. اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب میٹھا ہو یا نہ ہو کہیں سے بھی حاصل کرو اور میٹھا بھی دسترخوان پر لا کر رکھو ہی رکھو, ورنہ سنت کے خلاف ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں میٹھا کھانا سنت ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ یوں ہے کہ اگر میٹھا موجود ہے دسترخوان پر اور آپ کو کھانا بھی ہے تو اب اس کھانے کے دوران میٹھا کھا لیں. اور بیچ میں سے مراد یہ بھی نہیں کہ آپ دو روٹیاں کھانا چاہتے ہیں تو ایک روٹی پہلے کھا لی اور اب میٹھا کھا لیا, اب پھر ایک ہی روٹی کھائی, تاکہ یہ بالکل بٹوین ہو جائے, بالکل بیچ میں ہو جائے, ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ نے سمجھو کہ ایک نوالا بریانی کا کھایا, اب وہ حلوہ شریف بھی موجود ہے تو ڈٹ کے حلوہ شریف کھا لیں یا ایک آدھ پلیٹ پوری کھا لیں, ٹھیک ہے, مطلب 10-5 دوسرے نمکین نوالے کھا لیں, کوئی حرج نہیں ہے, جتنا چاہیں خواہش سے کھائیں, تو یہ مطلب بیچ میں ہی کہلائے گا. روٹی ایک ہاتھ سے نہ توڑیں, یہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ روٹی ایک ہاتھ سے توڑتے. روٹی ایک ہاتھ سے توڑنا یہ مغروروں کا طریقہ ہے, متکبرین کا. اور جب روٹی توڑنا چاہیں, عموماً تندور کی روٹی اگر توڑیں یا ڈبل روٹی جو کچھ کڑک سی ہوتی ہے اس کو توڑتے ہیں, تو اس کے ریزے دسترخوان پہ گرتے ہیں, زمین پر گرتے ہیں. تو روٹی توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب روٹی توڑنے لگے تو بڑی حفاظت کے ساتھ سالن کے برتن یا چاول کے برتن کے اوپر معلق رکھتے ہوئے توڑے ہیں. تو اس طرح روٹی سے جو ذرات گریں گے وہ آپ کے برتن میں گریں گے, دسترخوان پر گر کر ضائع نہیں ہوں گے. تو ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. حدیث شریف میں کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. بعضوں کا تھوڑا سا جلا ہوا حصہ ہوتا ہے روٹی میں تو لوگ بہت بڑا پیس پھینک دیتے ہیں روٹی کا, تو ایسا نہ کریں. ہاں وہ واقعی جو جلا ہوا حصہ ہے اتنا کرچ کر آپ نکال دیں. روٹی الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑیں کہ یہ سنت ہے. روٹی کے چار ٹکڑے کرنا مباح ہے, یعنی جائز ہے. روٹی کے چار ٹکڑے کرنا یہ سنت نہیں بلکہ جائز ہے, منع نہیں. کہ یہ ایک طرح سے چار یار کا خاموش تذکرہ ہے اور چار یار کی محبت کا اظہار ہے اور اعلان ہے. اس لیے مطلب ہے کہ چار ٹکڑے روٹی کے کرنے کی عادت جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ الحمدللہ اچھی ہے, مگر اس کو سنت نہیں کہیں گے. سیدھے ہاتھ سے کھائیں, الٹے ہاتھ سے نہ کھائیں, نہ الٹے ہاتھ سے پئیں, کہ یہ شیطان کا طریقہ ہے. اب شیطان جو ہے یہ بہرحال اپنا طریقہ تو نافذ کرتا ہی ہے کھانے والوں پر. میں نے بارہا اس کو نوٹ کیا کہ اچھا والا سیدھے ہاتھ سے کھا رہا ہے لیکن جو دانا گر گیا یہ اٹھا کر کھائے گا تو الٹے ہاتھ سے پھانک لے گا. تو دو چار دانے تو الٹے ہاتھ سے پھانک ہی لیتا ہے کھاتے ہوئے آدمی. وہ جس کو اللہ بس بچا لے وہی بچے گا شیطان سے. میں نے نوٹ کیا اپنے مدنی ماحول کے اسلامی بھائی بھی بعض اوقات یہ بھول کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی دو چار دانے تو الٹے ہاتھ سے پھانک ہی لیتے ہیں. ان کو غور سے اگر دیکھا جائے توجہ رہتی نہیں. اسی طرح کھانا کھائیں گے تو الٹے ہاتھ سے پانی تو پلوا ہی دیتا. ہاں اچھے اچھوں کو, مذہبی لوگوں کو پلواتا ہے, میں نے دیکھا ہے کان پکڑ کے پلواتا ہے. ہو سکتا ہے چانٹا مار کے پلواتا ہو کہ تو پی تاکہ تجھے دیکھ کر لوگ بھی تیری طرح پیئے اور سنت سے محروم رہے, میری بول بالا رہے. آپ کو حیرت ہوگی وہ کیسے. وہ ایسے کہ کھاتے وقت سیدھا ہاتھ چونکہ آلود ہوتا ہے الٹے ہاتھ سے پانی پینا سنت نہیں, شیطان کا طریقہ ہے. تو پھر بھی الٹے ہاتھ سے لوگ گلاس پکڑیں گے اور سیدھے ہاتھ سے تھوڑا سا ٹچ کر لیتے ہیں. سیدھے ہاتھ کو استعمال ضرور کرتے ہیں لیکن انگلی سے ٹچ کر لیں گے یا دو تین انگلیوں سے اس کو ٹچ کر لیتے ہیں اور تھام کے رکھیں گے الٹے ہاتھ سے اور اب پئیں گے. اور شیطان ان کو بیوقوف بنائے گا کہ تو سیدھے ہاتھ سے پی رہا ہے, حالانکہ اگر الٹا ہاتھ ہٹاتے تو دھڑام سے وہ گلاس گر جائے گا. تو اس کا پتہ یہ چلا کہ سیدھے ہاتھ سے تو گرفت ہے ہی نہیں, گرفت ہی الٹے ہاتھ سے. الٹا ہاتھ ہٹائے اور گلاس آئے نیچے تو معلوم ہوا یہ الٹے ہاتھ سے ہی پینا ہے. سیدھے ہاتھ سے کرنٹ دینے کی آپ کو ضرورت نہیں, انگلیاں بھی نہ لگائیں میرے سائی بھائیو. آپ کا سیدھا ہاتھ آپ کے کندھے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ سیدھا ہاتھ جو ہے آپ کا یہ آپ کے وجود سے جڑا ہوا ہے اور الٹا ہاتھ بھی آپ کے جسم اطر سے جدا نہیں ہے. تو دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کا برابر کرنٹ لائن ملی ہوئی ہے. اب چونکہ پہلے سے لائن ملی ہوئی ہے تو انگلی سے آپ کو کرنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. گلاس کو کرنٹ دے یا نہ دے وہ الٹے ہی ہاتھ سے پینا کہلائے گا. ہاں سیدھے ہاتھ سے اس طرح گرفت میں لیں کہ الٹے ہاتھ کا کرنٹ آپ نے دے دیا, اس کو سپورٹ دے دیا, تو وہ دوسری بات. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے لوگ اس طرح الٹے ہاتھ سے پیتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے خالی ٹچ کرتے ہیں. آپ میرے جو اسلامی بھائی سن رہے ہیں ان میں سے بھی ایک تعداد ایسے اسلامی بھائیوں کی ہوگی جو اس طرح مطلب پول چلاتے ہوں گے. تو آئندہ امید ہے کہ وہ میری اس بات کو برا مانے بغیر اس سنت کو بھی زندہ کریں گے اور شیطان کے منہ پہ چاٹا ماریں گے, بے وقوف آج تک تو نے ہم کو مطلب اپنے ایسا بے وقوف سمجھ کر بے وقوف بنا لیا, اب انشاءاللہ ہم تیرے چکر میں نہیں پڑیں گے. یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ ہمیں الحمدللہ درست اور صحت مند انداز میں سنتیں سیکھنا نصیب ہو جاتی ہیں الحمدللہ. اسی طرح شیطان بچے پر اپنا بڑا روب جماتا ہے. چھوٹے بچے لاکھ کوشش کرو یہ الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں. چھوٹے بچے کو پکڑ کے سیدھے ہاتھ میں دے بھی دو کوئی بسکٹ یا چاکلیٹ وغیرہ تو یہ مطلب صفائی کے ساتھ الٹے ہاتھ سے تھام دیں, الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کر دے گا, چوسنا شروع کر دے گا. اسی طرح آپ نے آپ نوٹ کریں اپنے بچوں کو تو وہ الٹے ہاتھ سے کھائیں گے پیئیں گے, سیدھے ہاتھ سے بہت کم. آپ ڈانٹیں گے سمجھائیں گے کہیں گے اس ہاتھ سے کھا, وہ سیدھے الٹے میں نہیں سمجھتے. آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے کہ اس ہاتھ سے کھاؤ اس ہاتھ سے مت کھاؤ, الٹے ہاتھ کو پکڑ کے کہیں, وہ لاکھ مرتبہ آپ کوشش کریں وہ کچھ دیر ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں تو سیدھے ہاتھ سے کھا لے, پھر آپ کی نظر بچا کر پھر الٹے ہاتھ سے شروع ہو جائے. یہ بچہ اس کا بےچارے کا قصور نہیں کہ شیطان جو ہے وہ, چونکہ شیطان کا طریقہ ہے الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا, تو وہ بچے کا بھی شیطان جو ہے وہ الٹا ہاتھ ہی اس طرح استعمال کروا رہا ہے. بڑوں کو بھی مطلب کروا رہا ہے, لینا دینا بھی الٹے ہاتھ سے شیطان کا کام ہے. تو لینا دینا یہ الٹے ہاتھ سے لوگ کرتے ہیں اکثر, پانی پلا رہے ہیں. میں نے دیکھا درود شریف کو دم کر کے مساجد میں پانی پلانے والے بھی عام طور سیدھے ہاتھ سے جگ پکڑتے, ہیوی ہوتا ہے, تو شیطان ان کو غیر محسوس طریقے پر بولتا ہوگا کہ وزن دار سیدھے ہاتھ سے اٹھانا چاہیے, الٹے ہاتھ سے وزن دار چیز نہیں اٹھانی چاہیے. وہ بےچارے سیدھے ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں جگ, الٹے ہاتھ میں گلاس, پھر بھر بھر کے الٹے ہی ہاتھ سے لوگوں کو پیش کرتے رہتے ہیں. یہ عام مطلب یہ کہ وہ بچپن سے میری نوٹنگ ہے, یوں سمجھ لیں. تو یہ شیطان جو ہے یہ ہماری رگ رگ میں تیر رہا ہے, خون کے ساتھ تیر رہا ہے. ہمیں بہت ساری سنتیں جو بہت آسان ہیں اس کے باوجود یہ چھڑوا دیتا ہے. تو آپ کوشش فرمائیں کہ جب بھی آپ کو یاد آ جائے کہ الٹے ہاتھ سے پانی پی لیا یا الٹے ہاتھ سے کسی کو دے دیا کسی سے لے لیا, تو فوراً اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے 12 درود شریف پڑھ لیا کریں. تو ایسا کریں گے نا تو غالباً شیطان سر پکڑ لے گا کہ یار اس کو سنتیں مت چھڑاؤ, ابھی 12 درود شریف پڑھے گا, ابھی یہ اپنے آپ کو 112 درود شریف کا سزا دے گا. ارے نہیں یہ سنت تو بالکل مت چھڑاؤ, یہ سنت اگر اس کو چھڑوا دی تو یہ 313 درود شریف پڑھ ڈالے گا, ننگے سر کھانے بیٹھ جائے گا تو کہیں 500 درود شریف پڑھ ڈالے گا, اور گھر میں اگر اسے امامہ اتار دیا اور ٹوپی پہن کر گھر میں رہا اور پھر الیاس کی بات یاد آ گئی تو یہ کہیں پورے 1200 درود شریف پڑھے بغیر گھر سے نکلے گا نہیں. تو اس لیے اس کو مطلب چاہیے گھر میں ہو, اس کو سر پر ہر وقت امامہ رکھوا, بستر کے پاس بھی اس کے امامہ رہنا چاہیے کہ اگر بغیر امامے کی پھر چہل پہل شروع کر دیا تو کہیں تسبیح پکڑ لے گا کہ یہ میری غلطی ہو گئی کہ میں بغیر امامہ پہنے گھر میں گھوم رہا ہوں. کہ امامہ تو گھر میں بھی پہننا سنت ہے اور باہر بھی سنت ہے, تو کیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے امامہ پہنتا ہوں؟ نہیں, میں تو اللہ عز و جل کی خاطر پہنتا ہوں, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر پہنتا ہوں. تو چاہے گھر ہو چاہے باہر ہو چاہے دکان ہو چاہے بازار ہو, ہر جگہ انشاءاللہ میں سنت کو زندہ رکھوں گا انشاءاللہ. روٹی تین انگلیوں یعنی بیچ والی شہادت کی اور انگوٹھے سے کھائیں, کہ یہ سنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے. بلا عذر چار یا پانچ انگلیوں سے نہ کھائیں. چاول ہیں تو وہ تین انگلیوں سے غالباً نہیں کھائے جائیں گے, تو اس میں ضرورت پڑی تو ایک آدھ انگلی کو اجازت دے دیں آپ شامل ہو جائے, چار سے بھی گزارا نہیں تو پانچوں کو استعمال کریں, مگر ہتھیلیاں آلود نہیں ہونی چاہیے, یعنی مٹھیاں بھر بھر کے کھانا شروع کر دیں بچوں کی طرح. ہتھیلیاں آلود نہ ہو بلکہ کم سے کم انگلیوں کے حصے آلود ہوں, اس طرح پانچ انگلیوں سے کھائیں. لقما یا روٹی کا ٹکڑا یا اناج کے دانے وغیرہ گر جائیں تو اٹھا کر پونچھ کر کھانے کے مغفرت کی بشارت ہے. حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, روٹی کے ٹکڑوں اور ریزوں کو چن لیں, کہ حدیث پاک میں آیا ہے جو اس طرح کرتا اس کے عیش و عشرت میں وسعت ہو جاتی ہے اور اس کے بچے صحیح و سلامت اور بے عیب ہوں گے اور وہ ٹکڑے حوروں کا مہر ہوں گے. گری ہوئی روٹی اٹھا کر چومنا جائز ہے. دسترخوان پر جو دانے وغیرہ گر گئے اگر ان کو مرغیوں یا چڑیوں یا گائے بکری وغیرہ کو کھلا دیں تو یہ بھی جائز ہے. ہاں کچرا کنڈی گندی جگہوں یا راستے میں نہ پھینکیں. کھانے میں کسی قسم کا عیب لگانا سنت نہیں, مثلا کہ ٹیسٹی نہیں ہے, کچا ہے, تیکھا بہت ہے, پھیکا ہے وغیرہ وغیرہ. سنت یہ کہ پسند آیا تو کھا لیا ورنہ ہاتھ روک لیا. اور پھل کو عیب لگانا تو اس سے بھی زیادہ برا ہے, کہ کھانا پکانے میں تو ابھی انسان کا کافی دخل ہے, وہ نمک بھی کبھی غلطی سے زیادہ کم ہو جاتا ہے, مرچ میں بھی کبھی فرق پڑ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن پھل تو اس کی تو ڈائریکٹ لائن ہے, اللہ تبارک و تعالی براہ راست زمین سے اس کو پیدا کرتا ہے. تو اب پھل کو عیب لگایا تو یہ مطلب گویا اللہ تعالی کی بناوٹ کو عیب لگایا. تو یہ ایک مطلب نقطہ ہے جو عرض کر رہا ہوں. تو پھلوں کو تو اس سے بھی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور عیب نہیں لگانا چاہیے. کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہو, پانی پر بھی عیب نہ لگائیں, چائے پر بھی عیب نہ لگائیں, بوتل پر بھی کسی چیز کو بھی عیب نہیں لگانا چاہیے. پسند آیا تو استعمال کیا, ہاں ضرورتاً بتانے میں حرج نہیں ہے کہ بتا دیا کہ بھائی مرچ آپ کم ڈالا کریں یا نمک زیادہ ڈالا کریں وغیرہ, حسب ضرورت, وہ ضرورت کے وقت خود ہی شریعت کی اجازت ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں عام طور پہ عادت ہوتی ہے کہ کھانے پینے اور پھلوں پر عیب لگتا ہے, اس کا کوئی حل نہیں ہوتا, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن وہ لوگ لگاتے ہیں. کاش قفل مدینہ نصیب ہو جائے. برتن کے بیچ میں سے عام طور پہ میں نے دیکھا لوگ کھانا کھاتے ہیں, سالن بھی نکالیں گے تو وہ چمچ بیچ میں سے ڈالیں گے, اگر ڈش میں سے بھی کھانا اٹھائیں گے, سامنے ڈش ہے آپ کے پاس چھوٹی پلیٹ ہے, تو بالکل بیچ سے ہی وہ چمچ یا جو بھی مطلب اس کا اوزار ہے اٹھانے کا, ہم لوگ جس کو ہتھلا بولتے ہیں, پتا نہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں, تو وہ کھانا نکالنے کا چمچ جو ہے اس سے جب نکالنے لگتے ہیں تو عام طور پہ دیکھا ڈش کے بیچ میں سے نکالتے ہیں. کوئی بھی چیز کھانے کی ہوگی تو بیچ میں پہلے ہاتھ مارتے میں نے دیکھا ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ شیطان پکڑ کے بیچ میں ہاتھ ڈال دیتا ہوں, کیونکہ حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ کھانے کے بیچ میں برکت نازل ہوتی ہے, اس لیے کہ ابتدان بیچ میں نہ کھائیں بلکہ ابتدا اپنے قریب کے کنارے سے شروع کریں, ابتدا کریں, بعد میں ضرورت ہو تو بیچ سے اٹھا سکتے ہیں, لیکن ابتدان بیچ سے نہ اٹھائیں. جب اپنے قریب پہ کھا چکے تو بیچ میں خود ہی پہنچ جائیں گے آپ. ہر طرف ہاتھ نہ ماریں, ادھر سے بوٹی اٹھا لی, ادھر سے آلو گھسیٹ لیا, جیسے کہ لوگ اپنی طرف اچھی اچھی بوٹیاں جمع کرنے کے عادی ہوتے ہیں بعض. ہاں اگر تشت میں مختلف انواع کے میوے رکھے ہوئے, ایک طرف میٹھا کھانا ہے تو دوسری طرف حلوہ ہے تو تیسری طرف گانٹیا تو چوتھی طرف اچار ہے تو ایک طرف مطلب بریانی ہے, تو اگر تھالے میں انواع و اقسام کے کھانے چنے تو اب ہر طرف ہاتھ ڈالنے مہرج نہیں کہ اپنی ضرورت سے تھوڑی بریانی لے لی, اب ضرورت پڑی تو حلوہ ادھر سے اٹھا لیا تو ادھر سے اچار لے لیا. ایک طرح کا کھانا ہو تو اس میں مطلب یہ کہ تھال میں یا برتن میں ہر طرف ہاتھ ڈالنا منع ہے. گرم کھانا نہ کھائیں, یعنی ایسا گرم جو ایزا دے, نہ کھانے پر پھونک مارے نہ سونگھیں. جو لوگ چائے کو پھونک مار کے ٹھنڈا کرتے ہیں وہ توجہ فرما لیں کہ پھونک نہ مارا کریں, کچھ دیر رہنے دیں خود ہی ٹھنڈی ہو جائے گی, یا پنکھے وغیرہ کے ذریعے بھی ٹھنڈی کر سکتے ہیں. کھانے کے دوران اچھی اچھی باتیں کرتے جائیں, جان بوجھ کر کھانا کھاتے ہوئے چپ رہنا آتش پرستوں کا طریقہ ہے. تو اب یہ کہ کھانے کے دوران سنتیں ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول میں عام طور پہ بتائی جاتی ہیں, اس طرح الحمدللہ وہ اچھی صورت نکل آتی ہے گفتگو کرنے کی اور سنتوں کا بیان ہو جاتا ہے. ہاں فالتو باتیں نہ کریں, فالتو باتیں کرنے سے تو ہر وقت چپ رہنا ہی مناسب ہے. ارے آتش پرست چونکہ مطلب قصدن چپ رہتے ہیں تو ہم اس لیے چپ رہنے کی نیت کرتے ہی نہیں ہے کہ کھانے کے دوران بولنا ہی نہیں چاہیے, جب ضرورت پڑے تو بات کر سکتا ہے کھانے کے دوران. کھانے کے دوران اس قسم کی بات نہ کریں جس سے لوگوں کو گھن آئے. مثلاً بعض لوگ شروع ہو جاتے کہ یار مجھے تو جلاب لگ گئے تھے, جب وہ بچے کو جلاب لگے ہوئے ہیں, مجھے تو پرانی پیچش ہے, مجھے قبض ہے, تو مجھے تو وہ مت نہیں آ رہی ہے, مجھے صبح دو کے ہو گئی ہیں. کھانے کے دوران ایسی باتیں کرنے سے کھما کا دوسروں کو بھی وہ متلیاں اور قے نہ کروا دیں. ایسی کوئی بات نہ کی جائے کھانے کے دوران جس میں کراہیت ہو, مثلاً یار وہ ادھر سے بدبو آ رہی ہے, یار یہ لیٹرین کا دروازہ دیکھو کھلا ہوا ہے اور ڈبلیو سی نظر آ رہا ہے, اس طرح کی باتیں نہ کی جائے کہ اگلے کی توجہ نہیں بچارے گی اور اس کو غریب کو وہ گھن آئے, کراہیت آئے. ایسی گندی گندی باتیں کرنے کے بجائے تو قفل مدینہ میں عافیت ہے, بس سنتیں بیان کرے, اور سنتیں بیان کرنا یہ قفل مدینہ کے منافی نہیں ہے, قفل مدینہ برقرار ہے سنتیں بیان کرنے والے کا الحمدللہ. کھانے کے بعد اچھی طرح سے انگلیاں چاٹ لیں, ان میں جھوٹا نہ لگا رہنے دیں, پہلے بیچ والی انگلی پھر شہادت کی پھر آخر میں انگوٹھا چاٹیں. کھانے کے بعد جو شخص برتن چاٹتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالی تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا. ایک روایت کے مطابق برتن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. کھانے کے بعد تنکے سے دانتوں کا خلال کریں کہ سنت ہے. کھانے کے بعد برتن چاٹنے کے بعد برتن کو دھو کر پی لیں, انشاءاللہ عز و جل غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. چھوٹے چھوٹے لقمے لیں اور اچھی طرح چبا کر کھائیں, مگر چپڑ چپڑ کی آواز پیدا نہ ہو. اس پر تو عمل کرنے والا کوئی دکھائی نہیں ملے کہ جو اچھی طرح چبا کر کھاتا ہو, وہ جلدی جلدی بڑے بڑے مٹھے بھر کے مطلب یہ جا وہ جا, وہ بغیر چبائے مطلب ہم لوگ اتارے جاتے ہیں اور پھر پیٹ خراب ہو جاتا ہے, بدہضمی اور قبض اور گیس. تو اگر اچھی طرح کھانا ایک لقمہ اول تو لیا چھوٹا ہم نے, اب اس کو چبائے جائیں تو اس سے کیا ہوگا, ایک تو یہ ہو جائے گا بہت باریک ہے نا, جیسے گرینڈر چل رہا ہے منہ میں تو گرینڈر منہ کا جو ہے اس میں پس جائے گا, یہ جب یہ پس جائے گا اس دوران منہ کے مختلف حصوں سے لعاب نکلتے, وہ لعاب بھی اس میں گھلتے چلے جائیں گے اور یہ بھی ہضم دار ہوتے ہیں لعاب, اور یہ کھانے میں نکلتے ہیں, ویسے نکلے تو پھر آدمی بیٹھ بھی نہ سکے اور ٹپکتا ہی رہے لعاب. تو یہ لعاب اور یہ رالیں جو ہیں یہ اندر سے نکلتی ہیں اور وہ بھی اس چبانے کے عمل کے ساتھ ساتھ اس میں گھلتی جاتی ہیں. اب بن جائے گا محلول, کمپاؤنڈ بن جائے گا لعاب اور کھانے کا. اب جب یہ کمپاؤنڈ پیٹ میں پہنچے گا تو بڑی آسانی سے وہ معدہ جو ہے اس کو محنت کم کرنی پڑے گی, تو یہ آسانی سے ہضم ہوگا. جب یہ آسانی سے ہضم ہوگا تو آپ کے بہت سارے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ, کیونکہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے ہی اکثر بیماریاں جنم لیتی ہیں. اگر میری بات سمجھ میں آتی ہو تو کوشش کیجئے گا جب جب موقع ملے اچھی طرح چبائیں, کرتے ہوں گے لوگ عمل, میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا مجھے نظر آئے یا کوئی ایسے سے ملوا دے مجھے کہ یہ جو ہے یہ بالکل اچھی طرح چبا کر کھانا کھاتے ہیں, میں نے آج تک دیکھا نہیں. یہ میں نے عجیب بات کر دی آپ کی خدمت, آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی, ہاں بالکل نہیں دیکھا. ہاں جوس پی جانے والا اس سے مراد نہیں ہے کہ جوس کو چبانے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ کھانا جیسے آپ بریانی اور مطلب تندور کی روٹی وغیرہ جو کھاتے ہیں اس کو چبا کر کھانا مراد ہے, جس کو چبانا ضرورت ہے. منہ کو چباتے وقت بند رکھنا چاہیے, اکثر چباتے وقت لوگوں کا منہ کھلا ہوتا ہے تو کچھ ذرہ ادھر اڑتا ہے تو رال نیچے ٹپکتی ہے تو دوسرے کو بھی کراہیت آتی ہے, تو اس طرح نہیں بلکہ آپ چبائیں بھی اور منہ بھی بند رکھیں. جب منہ بند رکھیں گے تو چپڑ چپڑ کی آواز بہت کم باہر جائے گی. منہ بند رکھ کر کھانے کی سنت پر عمل کرنے والا بھی شاذ و نادر کوئی ہو, واللہ اعلم بہت کم نظر آتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا نا, معلومات نہیں ہوتی. جب بیان سنتے بھی ہیں تو کوئی ادھر دیکھتا ہے کوئی ادھر دیکھتا ہے, اٹھ کے چل پڑتا ہے تو دوسرے جو بےچارے ہوتے ہیں وہ اٹھ کر چل دیتے ہیں, تو وہ اس کو لات ماری, اس کو کونی ماری, اس کو پیچھے ہٹایا, تو اس طرح وہ بیان یا تو سر سے گزر جاتا ہے یا غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. دوسروں کے لقموں کو نہ تاڑے, جب کوئی کھانا کھا رہا ہو تو اس کے منہ کی طرف نہ دیکھیں, تو اس سے اس کو بےچارے کو تکلیف ہوگی, پریشانی ہوگی. یعنی آپ کھانا کھا رہے ہو اور کوئی آپ کو تاکے جا رہا ہو تو آپ کو کیسا لگے گا, اسی طرح آپ کسی کو تاکیں گے تو اس کو کیسا لگے گا. یہ اسی سے جواب دینے ہوں. مٹی کے برتن میں کھانا افضل ہے, جو اپنے گھر میں مٹی کے برتن بنواتا ہے فرشتے اس گھر کی زیادت کرنے آتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ تو سب نے کہہ دیا ہوگا یا کچھ نے تو کہہ دیا ہوگا. یہ سبحان اللہ کہنے والے کہ کس کس کے گھر میں مٹی کے برتن ہیں یہ بھی ذرا چیکنگ کر لینا, خود ہی چیکنگ کر لینا کہ گھر میں مٹی کے برتن رکھے بھی ہیں. وہ تو کبھی میرے جیسا پہنچ جائے نا کسی کے گھر, میں نے نوٹ کیا ہے تو مٹی کا برتن میرے لیے ضرور لاتے ہیں. میں بیان کرتا ہوں مٹی کے برتن, تو میرے لیے مٹی کا برتن, اور وہ مٹی کا برتن خود بول پڑتا ہے کہ بڑے عرصے کے بعد میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. ویسے مطلب مجھے یہ لوگ استعمال نہیں کرتے, خالی رکھ دیتے ہیں. برتن بول پڑتا ہے, اس سے مراد یہ کہ برتن کا انداز بتاتا ہے کہ یہ استعمال اس کا کثرت سے نہیں ہو رہا, یہ خاص خاص موقع پر باہر تشریف لاتا ہے میرے جیسوں کے لیے, یا اسلامی بھائی آ گئے ان کے سامنے رکھ دیا, تو وہی ریاکاری کہ وہ ہم لوگ سمجھے کہ بھائی بڑا سنتوں پر عامل ہے, بھائی یہ تو مٹی کے برتن ہو رہے, اتنی بڑی پارٹی ہو کر مٹی کے برتن میں کھاتا ہے. یا کبھی کبھی تو بالکل نئے نئے مٹی کے برتن بالکل رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے آدمی, کہ وہ نئے نئے لا کر میرے لیے رکھتے ہیں. اچھی بات ہے میرے لیے رکھنا, الحمد للہ مٹی کے برتن استعمال میں ہیں, اور الحمد للہ دونوں وقت مٹی کے برتن میں ہی کھانا کھا رہا ہوں الحمدللہ. یہ الگ بات ہے کہ مطلب کبھی دعوت میں جاتے ہیں تو وہاں مٹی کے برتن ہونا ضروری نہیں, یا بہرحال فرض و واجب بھی نہیں, لیکن میں نے کراچی میں بھی اپنے گھر پر مٹی کے برتن میرے لیے الحمدللہ استعمال میں ہیں, میرے بچے بھی عام طور پر مٹی کے برتن میں کھا لیتے ہیں. تو یہ کہ آپ بھی کوشش فرمائیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خرچن پسند تھی, خرچن جو پتیلی کے تلے میں ہوتی ہے کھانے کی, خرچن سالن کی, خرچن سرید کی, خرچن تو اس خرچن میں دراصل وہ پتیلی کی جو غذائیت ہوتی ہے نا وہ خرچن میں بیٹھ جاتی ہے, تو خرچن میں لذت بھی زیادہ ہوتی ہے اور غذائیت یعنی انرجی بھی زیادہ ہوتی ہے. ایک انگلی سے کھانا شیطان کا طریقہ ہے, ایک انگلی سے نہ کھائیں کریں, تو دو انگلیوں سے کھانا مغروروں کا طریقہ, تین انگلیوں سے کھانا سنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے. بہتر یہ ہے کہ بھوک کے تین حصے کیے جائیں, ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا. مثلاً تین روٹی میں سیر ہو جاتے ہیں، تو ایک روٹی کھائیں، ایک روٹی اتنا پانی پی لیں، باقی حصہ خالی چھوڑیں. اگر پیٹ بھر کر بھی کھا لیں تو مباح ہے، گناہ نہیں. ہاں، بھوک سے زیادہ کھانا حرام ہے. بھوک سے زیادہ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسے پیٹ بھر گیا، بھوک ختم ہو گئی، اب یہ کہ اتنا کھا چکا ہے کہ اب مزید کھائے گا تو بیمار ہو جائے، یہ ظن غالب ہو جائے، غالب گمان ہو جائے کہ اب اگر کھاؤں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، اب جتنا کھائے گا تو یہ اب یہ نہ کھائے، کہ بھوک سے زیادہ کھانا حرام ہے. اور بھوک سے زیادہ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا کھانا کہ ظن غالب ہو جائے کہ بیمار ہو جائے، بدہضمی ہو جائے گی یا قے ہو جائے گی، جو بھی مطلب بیماری آ جائے، مرض. دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کریں، تھوڑا سا لیٹے. نیند کرنا مراد نہیں ہے، صرف لیٹنا. رات کی عبادت کرنے والوں کے لیے یہ سنت ہے دوپہر کو لیٹنا، کہ اس طرح عبادت میں آسانی ہو جاتی. اور شام کو کھانے کے بعد کم از کم 100 قدم چلیں. شام کا کھانا، ڈنر جس کو آپ لوگ بولتے ہیں، ڈنر کے بعد ٹہلنا چاہیے. طبا کہتے ہیں کہ کم از کم 100 قدم ضرور ٹہلیں، اس سے انشاءاللہ ہضم کے نظام کو فائدہ ہوگا. پہنے ہوئے کپڑے سے ہاتھ منہ نہ پوچھیں، کہ اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. کھانا کھانے کے بعد، ہر کھانا کھانے کے بعد، جب بھی کھانا کھائیں، دوپہر کا کھائیں، ناشتہ کریں، ڈنر کریں، پیشاب کر لینی چاہیے. اگر ہو جائے تو پیشاب کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ گردے اور مثانے کی بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں. یہ مرآت شرح مشکات میں نے پڑھا، یعنی کہ ہر کھانا کھانے کے بعد، یہ نہیں کہ آپ نے کوئی مطلب ٹاپی کھائی تو آپ پیشاب کرنے دوڑ گئے. کھانا کھانے، ہر بار کھانا کھانے کے بعد پیشاب کرنے سے گردے اور مثانے کی بیماریوں میں فائدہ ہوتا ہے، یا گردے اور مثانے کی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق کھانے اور پینے کی سعادت نصیب فرمائے.